وقول كل حق بسم الله الرحيم من أهياها فكأنما أهيا الناس جميعا فلوات مرضي السلوات مجتمعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اے انسانوں اگر تم نے ایک آدمی کو ہدایت دی تو گویا تم نے اس کی زندگی دی. ہدایت حقیقی زندگی کا نام ہے، بغیر ہدایت کے انسان مردوں کی مانند ہے. اگر آپ نے کسی ایک انسان کو ہدایت دی تو وہ آپ نے ایک آدمی کو زندگی دی، اور اگر ایک آدمی کو زندگی دی تو وہ اللہ کی نظر میں سارے انسانوں کو زندگی دی. صلوات پر جی بابا جبل. عزیزان گرامی، آج جو اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے، آج جو ہدایت معاشرے میں نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ محمد و آل محمد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. محمد و آل محمد اگر قربانیاں نہ دیتے تو آج اسلام نظر نہ آتا. یعنی یہ وسطیہ ہے جنہوں نے آپ تک ہدایت کا میسیج پہنچانے کے لیے اپنا پورا بھرا ہوا گھر بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. صلوات پر جب آواز بنا. اس خاندان کے احسانات ہیں پوری کی پوری ملت پر، پوری کی پوری انسانیت پر. میں مثال عرض کروں کہ محمد و آل محمد نے کس طرح سے ہدایت کی نور کو دنیا میں پھیلایا ہے. پیغمبر خدا مکے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اچانک پیغمبر خدا مکے کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کسی اور شہر میں جاتے ہیں. عزیزان گرامی، جب اس شہر میں پیغمبر خدا پہنچتے ہیں چاروں طرف سے لوگ پتھر مارتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ کانٹے پھینکتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اور ملتا یہ ہے کہ پیغمبر خدا سر سے پاؤں تک خون میں نہا جاتے ہیں. سلوات پر جی بابا جبل. اب آپ ذرا سوچیے اتنی زحمتیں پیغمبر نے کیوں اٹھائیں. پیغمبر کو تو علم غائب بھی ہے کہ اس شہر میں کوئی ہدایت لینے والا نہیں ہے، لیکن پیغمبر گئے ہیں صرف ایک انسان تک میسیج اسلام کا پہنچانے کے لیے. اب پیغمبر خدا ایک دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہتے ہیں، پورے بدن سے خون بہ رہا ہے، کافر ہیں کہ مذاق اڑا رہے ہیں. انہی کافروں کا ایک غلام تھا جو عیسائی تھا، اس نے اپنے آقا سے کہا اگر اجازت ہو تو اس اجنبی کو میں جا کے پانی پلا دوں جس کی حالت بہت بری ہے. کافر نے منع کیا اسے پانی نہ پلانا، کیونکہ یہ اس کے پاس نعوذ باللہ ایسا جادو ہے کہ یہ تجھے اپنے دام میں پھنسا لے گا. نعوذ باللہ، نہ تیرے کفر نہ کفر معاشرت، یہ تجھے اپنے مذہب کی طرف بلا لے گا، اور اگر تم جاتے بھی ہو تو دیکھو اس کی بات سننا نہیں، اگر سن لو تو اس کی بات پر یقین نہ کرنا. یہ اجنبی آدمی جو یہاں پر آیا ہوا ہے اس کے بارے میں اتنے خلاف پروپیگنڈا ہو رہے ہیں. اب یہ عیسائی غلام ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے، جیسے پیغمبر خدا کے قریب آتا ہے پیغمبر جیسے اسے دیکھتے ہیں اس کا نام لے کر پیغمبر اس پر سلام بھیجتے ہیں. سلوات پڑھیے بابا دیبل. جب ایک اجنبی آدمی کی زبان سے نام سنا تو فوراً اس کے دل میں ایک اثر ہوا کہ کیسے یہ میرے نام سے واقف ہے. اور دوسرا جملہ جو اس سے بھی حیرت انگیز پیغمبر نے کہا، یہ صرف اسے پتا تھا، حتیٰ کہ اس کے شہر والوں کو پتا نہیں تھا، اس کے آقا کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہاں سے بکتا ہوا آیا ہے. اس زمانے میں غلامی کا زمانہ تھا. اب ایک مرتبہ پیغمبر نے پہلے تو سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ اے عیسائی، اے کرسچن، میں تجھے بتاؤں کہ تو نینوا کا رہنے والا ہے، تو کربلا کا رہنے والا ہے. اس کا نام نینوا بھی ہے، اس کا نام کربلا بھی ہے. اب اور یہ حیرت انگیز ہوں، حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کون ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرا کیا نام ہے. یہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اے اجنبی انسان، آپ کو کیسے پتا ہے کہ میرا یہ نام ہے، آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں. یا پیغمبر فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو انجیل کا ماننے والا ہے، تو میرے برادر کر حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے, اور اس کے بعد پیغمبر انجیل پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرا نام تمہاری انجیل میں موجود ہے. سلوات پر جب آواز میں اس کے فوراً بعد یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. یہ روایت بتانے کے لیے میں نے صرف آپ کو اس لیے زحمت دی کہ پیغمبر خدا نے ہزارہا پتھرے کھانے برداشت کیے, ہزارہا زحمتیں اٹھانے برداشت کیے, صرف اس لیے کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ اس شہر میں ایک روح پاک رہتی, ایک ایسی روح رہتی ہے جو اسلام کو قبول کر لے گی. مستدیدان گرامی, اسی طرح سے محمد و آل محمد نے اسلام کے میسج کو پوری دنیا میں پھیلا دیا کہ اگر کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی روح ایسی موجود ہے جہاں میں شرافت ہے, جہاں دل میں طہارت ہے, جہاں اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے, پیغمبر نے آل محمد نے اہل بیت میں فوراً وہاں اسلام کا پیغام پہنچا دیا. سلوات پر جب آواز میں مار دیے گا سلوات کو. کیے جائے تھے آپ کے بارہ کے بارہ امام دنیا میں مصیبتوں میں رہے, آپ کے گیارہ امام بے انتہا تکالیف میں رہے, اور اکثر آپ کے امام جو ہے وہ زہر کے ذریعے سے شہید ہو گئے. لیکن یقین جانیے تحقیق کرنے والوں نے آج بھی ثابت کر دیا کہ اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو یہ جو چار فقہ آپ کو مل رہی ہے, فقہ حنفی ہے, فقہ حملی ہے, فقہ مالکی ہے, فقہ شافعی ہے, یہ فقہ, یہ ساری کی ساری فقہ جو آج مسلمانوں کے پاس ہے یہ بھی موجود نہ ہوتی اگر محمد و آل محمد نہ. ان نماز کے مسائل کا پتہ دنیا کو نہ چلتا, روزے کے مسائل کا پتہ دنیا کو نہ چلتا, یہ محمد و آل محمد کا احسان ہے. کیونکہ خود فقہ حنفی کا بانی امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں چند سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں نہ ہوتا, یعنی اپنی کتاب میں لکھتا ہے, مولانا شبلی نوانی نے بھی لکھا, اور خود فقہ اکبر میں اور اسی طرح سے دوسری کتابوں میں خود امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اگر میں چند سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا, میں ہلاک ہو جاتا, میرا ایمان برباد ہو جاتا, پھر فقہ دیتا. اب آپ نے دیکھا محمد و آل محمد زندان میں رہے مگر اسلام کی مدد کرتے رہے, زندانوں میں رہے مگر فقہ اسلام بتاتے رہے, دنیا کی مشکلات حل کرتے رہے, اور کئی مرتبہ اسلام پر حملہ ہوا, اور جب بھی حملہ ہوا اسلام پر یہودیوں کی طرف سے, عیسائیوں کی طرف سے, تو دفاع کرنے والے محمد و آل محمد سے. سر بات پر جب والے میں ایک واقعہ آپ کو یاد دلا دوں کہ پیغمبر کی وفات کے فوراً بعد ایک عیسائی ایک قرآن کی آیت لے کر آیا, اور پورے مکے اور مدینے میں ایک ہلچل مچ گئی, کسی کے پاس اس کا جواب نہیں. اب یہ کون سا سوال لے کر آیا؟ قرآن کی آیت لے کر آیا کہ قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے اے محبوب ان نبیوں سے سوال کریے جو آپ سے پہلے نبی تھی. وَسْأَلْ یعنی سوال کر, سوال کریے ان نبیوں سے من قبل کا جو آپ سے قبل آپ سے پہلے نبی. اور یہ عیسائی سوال یہ لے کر آیا کہ اے مسلمانوں, اے خلیفۃ المسلمین, اے پیغمبر کا جانشین خود کو کہلانے والے, یہ بتا کہ اس آیت پر آپ کے نبی نے عمل کیا یا نہیں کیا. اللہ کا حکم ہے کہ سوال کرے ان نبیوں سے جو آپ سے پہلے نبی ہیں, تو آپ کے نبی نے اس آگے تو کیا یا نہیں کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ عمل کیا تو کس نبی سے سوال کیا؟ آپ کے نبی کے زمانے میں نہ آدم سے نہ نوح تھے, آدم سے لے کر جتنے انبیاء تھے وہ پہلے گزر گئے. عیسیٰ تک آپ کا سیدھا ہے, حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں, پھر آپ مسلمانوں کا نبی ہے, تو اے مسلمانوں بتاؤ تمہارے نبی نے اگر سوال کیا تو کس سے سوال کیا؟ کوئی نبی تو تمہارے نبی کے زمانے میں نہ تھا. اور اگر سوال نہیں کیا تو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا, تو جو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے وہ نبی نہیں ہوگا. اب بتائیے کتنی بڑی مشکل میں مسلمان پھنس گئے. وہ جو خلیفۃ المسلمین تھے وہ بھی پریشان, ساری پبلک پریشان کہ اس عیسائی کے منہ کو کیسے بند کر دیا جائے. یہ تو قرآن سے سوال لے کر آیا ہے کہ اے مسلمانوں بتاؤ اس آیت میں پیغمبر نے تمہارے اگر عمل نہیں کیا تو اس کی نبوت نبی نہیں رہتا. جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہ کرے وہی تو نبی ہے. جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کر کے زندگی پر عمل کر کے ہمیں ایک ماڈل کے طور پر بتائے کہ اس طرح سے اسلام کے مطابق زندگی ہوتی ہے. تو اگر اللہ نے حکم دیا کہ سوال کر ان نبیوں سے جو آپ سے پہلے نبی تھے, اگر سوال نہیں کیا تو یقیناً آپ کے نبی نبی نہیں ہے, اور اگر سوال کیا تو بتائیے کس سے کیا, کب کیا, کہاں کیا. تو بس سیدان گرامی مجبور ہو کر حاکم وقت کو یہ کہنا پڑا کہ لولا علی, اگر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. سر بات پر جب آواز بند یہاں بھی محمد و آل محمد نے دین کو بچایا ہے, اسلام کی عزت کو بچایا, اسلام کی آبرو کو بچایا. اب یہ سب کے سب علی کے دروازے پر آئے کہ مولا اسلام اس وقت مشکل میں ہے, آپ کائنات کے مشکل کشا ہے, آئیے ہماری مشکل کو حل کریے. اس وقت مولا علی نے کہا اے لوگوں پوچھو, علی سے پوچھو, قرآن کے بارے میں اگر پوچھنا ہے ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھو. علی جانتا ہے کہ کون سی آیت کہاں اتری ہے, کب اتری ہے اور کیوں اتری ہے. اور یہ وہ آیت ہے جو مکے یا مدینے میں نہیں اتری, یہ وہ آیت ہے جو زمین پر نہیں اتری. اگر زمین پر اترتی, اگر یہ آیت زمین پر نازل ہوتی تو زمین والوں کو خبر ہوتی. یہ وہ آیت ہے جو عرش پر اتری ہے, جو آسمانوں پر اتری ہے. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب سرکار رسالت کے بعد معراج کے لیے گئے, اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی سرکار رسالت کے بعد کے استقبال کے لیے آئے. تو جب 124,000 انبیاء ہمارے نبی کے استقبال کے لیے آئے, تب اللہ نے کہا بسل اے میرے محبوب ان سے سوال کر کے پوچھ لے کہ انہیں نبوت میں نے کیوں عطا. اور اس وقت جب اللہ کے نبی نے ہمارے سرکار رسالت ناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب رسول خدا نے پوچھا اے نبیوں بتاؤ, اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کھڑے ہیں, بتاؤ اللہ نے تمہیں نبوت کب دی اور کیسے دی, تو سب نے مل کر کہا ارسلنا من رسلنا باقرار وحدانیت اللہ وباقرار بنبوتک وباقرار بولایت علی بن ابی طالب. ہم نبی اس وقت بنے جب ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے, اور پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا, اور اس کے بعد آپ کے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کیا. سر بات پڑھیے بابا عزیزان گرامی, یہ بات نے دیکھا کہ انبیاء کو نبوت تب ملتی ہے جب لا الہ الا اللہ کہے, محمد رسول اللہ کہے, علی ولی اللہ کہے. یعنی علی کی ولایت کا جب تک نبی اقرار نہ کرے, تو حدیث کے اعتبار سے مولا علی کی ذرا سے سنی ہوئی اس آیت کی تفسیر کے مطابق تب تک وہ نبی نبی نہیں ہو سکتا. تو بتائیے جب ولایت علی کے بغیر نبی کو نبوت نہیں ملتی, تو آپ کو اور ہمیں ایمان کیسے ملے گا. سر بات پر یہ بات حاضر آپ نے دیکھا کہ اہل بیت نے ہر جگہ اسلام کی مدد فرمائی, اور آیت یہ کہہ رہی ہے اے انسان اگر تو نے ایک انسان کو ہدایت کر دی تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ دنیا والے اسے بڑا کام نہیں سمجھیں گے, مگر جو کائنات اور دنیا کا خالق ہے اس کی نظر میں یہ اتنا بڑا کام ہے کہ تو نے اپنی نجات کا راستہ بنا لیا. اگر ایک آدمی آپ کی محنت سے ہدایت پا گیا تو گئے آپ نجات پا گئے. چل بات پڑھ کے بابا دے بنا جیسے کہ عنوان ہے تربیت اولاد. عزیزان گرامی اولاد وہ امانت الہی ہے کہ اگر ہم نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی تو یقیناً ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کچھ والدین سوال آیا ہے کہ بھائی ہم محنت کر رہے ہیں, کچھ ماؤں نے سوال کیا ہے کہ ہم کوشش کر رہی ہیں کہ ہماری بچی اور نہ کرے مگر حجاب نہیں کرتی. تو بتائیے ہم نے تو بہت کوشش کی مگر پھر بھی ہماری بچی بے حجاب ہو گئی. یا والدین بھی یہ سوال کر سکتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی ہمارا بچہ نیک ہو جائے مگر ہمارا نیک لڑکا نہیں ہوا بگڑ گیا تو کیا اب پھر بھی ہم پر عذاب آئے؟ نہیں عزیزہ نگرامی ایسا نہیں ہے. اگر والدین نے واقعاً صحیح معنوں میں کوشش کی ہے اور پھر اگر اولاد بگڑ جاتی ہے تو کوئی انہیں سزا بھی نہیں بلکہ انہیں اجر بھی ملے گا جو انہوں نے کوشش کی, کیونکہ الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر آپ کوشش کر رہے ہیں کسی آدمی کو ہدایت دینے کے لیے چاہے اسے ہدایت نہ بھی ملے یعنی وہ ہدایت کو قبول نہ بھی کرے تب بھی آپ کو وہ اجر تو ضرور ملنے والا ہے. چل بات کریے بابا دیوال لیکن بشرط کہ ہم نے صحیح تربیت کی, یہ شرط ہے کہ ہم صحیح تربیت کریں اور پھر اگر اولاد صحیح نہ ہو تو پھر ہمارا قصور نہیں ہے. یہ نہیں کہ زبانی ہم کہہ دیں کہ بچے یہ کرو وہ کرو, کیونکہ جب بچہ جو ہوتا ہے وہ بال کی مانند ہوتا ہے جیسے بالوں کو آپ ادھر کریں ادھر چلے جاتے ہیں ادھر کریں ادھر چلے جاتے ہیں. بچہ جو ہے بچپن میں آپ کے اختیار میں ہوتا ہے, ہر ایک اسٹیج ایسی ہے بچے کی جو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. 15, 9, 10 برس میں یہاں خطرات ہوتے ہیں لیکن جب بچہ 4 برس کا ہے 5 برس کا ہے 6 برس کا ہے 7 برس کا ہے یہ وہ اسٹیج ہے کہ آپ ہر چیز بچے کے ذہن میں ڈال سکتے ہیں. بچے کا ذہن بالکل صاف کاغذ کی مانند ہوتا ہے, بالکل صاف کاغذ ہے, اس پر جو لکھنا چاہے ماں باپ لکھ سکتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی یہی بچہ جب ماں باپ توجہ نہیں دیتے تو وہاں پر جب اچھائیاں نہیں آتی تو اسی ذہن پر برائیاں آ جاتی ہیں. اسی ذہن پر جو خالی کاغذ ہے اس پر جو بھی لکھیں گے, اگر اس پر نماز لکھیں گے تو نماز آ جائے گا, اگر اس پر جوس لکھیں گے تو جوس آ جائے گا, جو آپ لکھیں گے وہی اس پر آ جائے گا. سب بات پڑھیے بابا دے بولے مارے دیگر سر بات پوچھ اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ اولاد کی تربیت کا سلسلہ یہ نکاح سے شروع ہوتا ہے اور نکاح میں بھی کئی مشکلات پیش ہوتی ہیں اس ملک میں بھی اور پاکستان اور ہندوستان میں بھی, اور اس کی وجوہات بھی ہماری غلط رسومات ہیں. کبھی ویسٹرن رسومات ہوتی ہیں, کبھی ہندوانہ رسومات ہوتی ہیں, کبھی جاہلانہ رسومات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے خاندان برباد ہو جاتے ہیں, باپ آ کے ڈیوورس پر پہنچتی ہے. یہ تمام مسائل اسلام نے بڑی ہی اچھے طریقے سے ڈسکس کیے ہیں, بہت اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں. شادی کا ایک اہم مسئلہ ہے لیکن آج دیکھیے ہم رسم و رواج میں گر کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. بھائی چلیے اگر ہم اور آپ نہیں بچے ان رسومات سے کم آئندہ نسلوں کو ہم بچائے. سلام پڑھیے بابا دے بلند آئندہ نسلوں کو ہم صحیح راستہ دیں. اسلام کیا کہتا ہے شادی کے بارے میں؟ آپ نے سنا کہ شادی میں جو اصل بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے, اور تقویٰ کے بعد ایمان یہ فرماتے ہیں یہ شادی کوئی مذاق نہیں بلکہ یہ شادی پوری زندگی کا توحفہ ہے. اے انسان جب تو شادی کر رہا ہے تو اپنے گردن میں ایک توغ ڈال رہا ہے, اپنے گردن میں امام فرماتے ایک توغ ڈال رہا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ تو ایسا توغ ڈالے کہ خود تیری گردن گھٹنے لگے, خود تجھے زحمت آنے لگے, کیونکہ تو خود تو ڈال رہا ہے. یہ نکاح جو ہے یہ تو خود کر رہا ہے, تو یہ ایسا نکاح کر ایسی جگہ پر ایسی لڑکی سے نکاح کر, ایسا نہ ہو کہ یہ توڑ تیری گردن کو اس طرح سے مروڑ دے کہ تیری زندگی کا سارا سکون برباد ہو جائے. اب آپ نے دیکھا یہاں پر بھی اسلام نے بہت ہی بہت اچھے طریقے سے بحث کی ہے, بہت کھل کر بحث کی ہے, ہر پہلو کو بات کیا, مگر آڑے ہمارے سامنے جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہماری رسومات ہے. سلاد پر گنا دے بولے سلواد مثلا اسلام نے اجازت دی ہے, کیا اجازت دی ہے؟ کہ شادی ایک پوری زندگی کا کانٹریکٹ, یہ نہیں کہ اکثر پاکستان اور ہندوستان میں ہوتا ہے چاہے جہاں بھی کبھی سننے کو ملتا ہے کہ جناب شادی تو لڑکی لڑکے کو کرنا ہے, مگر نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہ لڑکے نے لڑکی کو دیکھا, ماں باپ کی پسند اور شادی ہو گئی. پھر جا کے یہ رسومات ہیں, اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کی شادی ہونی چاہیے، بلکہ اسلام تو بہت اجازت دیتا، مگر ہماری رسومات اس میں نے عرض کیا اس کے آڑے آتی ہے. اسلام اجازت دیتا ہے لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، صرف دیکھنے کی بات نہیں بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ یہ پوری زندگی کا سودا ہے، ماں باپ بھی موجود رہیں. آپ دیکھیے علماء مجتہدین نے یہ اجازت دی ہے، ایران میں جا کر دیکھیں شادی سے پہلے ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے، والدین بھی ہوتے ہیں، لڑکی بھی بیٹھ جاتی ہے، لڑکا بھی بیٹھ جاتا ہے، اور ہر چیز سے ہوتی ہے بھائی کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، آپس میں خوب ڈسکس کرنے، ایک گھنٹہ دو گھنٹے، یہ سب اجازت ہے اسلام میں کہ آپ اپنے ہونے والی بیوی سے پوری بحث کر لیں کہ آپ کا اسٹینڈرڈ آف لائف کیا ہے، آپ کے ایمس کیا ہے، آپ کے گولس کیا ہے، آپ کس ملک میں رہنا پسند کریں گے، کس شہر میں رہنا پسند کریں گے، کیونکہ اکثر کبھی کبھی طلاق ہو جاتی ہے، ڈیوورس ہو جاتی ہے، لڑکی کہتی ہے ٹورنٹو رہوں گی، لڑکا کہتا ہے پاکستان رہوں گا، وہ کہتے ہیں امریکہ رہوں گا، وہ کہیں گے خلیج رہیں گے، بہت سارے کیسز ہمارے پاس ہیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتا ہے، پھر جب تباہ ہوتا ہے تو نفرتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں تو دو خاندانوں میں عداوتیں ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھا اسلام یہ تو نہیں سکھاتا کہ آپ ایک نکاح سنت عمل کر کے پھر آپس میں عداوت کا بیج بو دے، نہیں علی جانے گرامی، یہ سب جو کچھ ہوتا ہے خرابی کا سلسلہ، اس میں ہماری رسومات ہیں. سلوات پڑھیے باب آگے بڑھو. یہ آج ہمیں جو تباہ کیا ہے، یہ رسم و رواج نے تباہ کیا ہے. اسلام پر اگر ہم عمل کریں تو یہ تمام پرابلم خود بخود سالو ہو جاتے ہیں. اسلام اجازت دیتا ہے کہ بھائی لڑکی لڑکے بیٹھ جائیں، ایک میٹنگ نہیں، دو میٹنگ نہیں، والدین کی موجودگی میں وہ حجاب کے ساتھ لڑکی ہو، ہر طرح سے بحث ہو جائے، ہر چیز کلیئر ہو جائے. کانٹریکٹ لکھ بھی سکتے ہیں، آپ نے نہیں سنا، لیکن اسلام میں یہ بحث کی ہے کہ لڑکی کے پاس ایک پاور ہے، لڑکی اگر ہاں نہ کہے تو شادی نہیں ہوتی، لہٰذا لڑکی کے پاس پاور ہے، لڑکی کوئی کنڈیشن رکھ سکتی ہے، نکاح میں اسے شامل بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ بہت ساری لڑکیوں کو نہیں پتا، بہت سارے والدین کو نہیں پتا، اسلام نے اجازت دی ہے، فقہ نے اجازت دی ہے. یہ آپ کی زندگی کا کانٹریکٹ ہے، آپس میں بیٹھ کر اسے طے کریں، اور مائنیوٹ سے مائنیوٹ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آج کلیئر ہونے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے گڑبڑ ہو. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو بزرگ کرتے ہیں، نہ دولہے کو پتا ہے نہ دلہن، اب جب مل بیٹھتے ہیں تو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ کہ تیرے باپ نے یہ کہا، وہ کہ تیری ماں نے یہ کہا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ اگر جھگڑے پر ہوتا ہے، نہیں ابھی جانے گرامی، والدین کی موجودگی میں یہ کانٹریکٹ انہیں کرنا ہے، زندگی انہیں نبھانی ہے، لیکن اب ہماری یہ رسم آتی ہے، جب اسلام اجازت دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ سر بات پڑھیے بابا بلند. جب علماء نے اجازت دی ہے، مستحدین نے اجازت دی ہے، حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سنا، یہ حدیث موجود ہے، بڑے بڑے مستحدین نے نقل کی ہے صحیح حدیث سے، کہ اگر شادی کا ارادہ ہے، شادی کے ارادے سے اگر لڑکا جا رہا ہے، حالانکہ بال دیکھنا حرام ہے، لیکن امام فرماتے شادی کی نیت سے فرض کریے لڑکے کی، کوئی لڑکے کی کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، اور لڑکا ہی خود مطمئن ہونا چاہتا ہے، تو امام نے کہا وہاں شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ لڑکی کے بال بھی دیکھ سکتا ہے، حالانکہ میں پیارا، لیکن چونکہ زندگی کا سودا ہے. اور آپ نے دیکھا شریعت نے یہ اجازت دی ہے، لیکن یہ ہماری رسم و رواج ہے. فوراً لوگ کہیں گے مولانا چلیے ایک لڑکا آ جائے ہماری بیٹی کو دیکھے، کل اسے پسند نہیں کرے تو پھر یہ تو ہماری انسلٹ ہوگی. اب یہ ایک پہلو ہے، بھائی ٹھیک ہے اگر پسند نہ کرے تو نہیں کرے گا، لیکن اگر نکاح ہو جائے اور کل طلاق ہو جائے وہ برا ہے یا یہ برا؟ اب انصاف لگائیے کہ اگر لڑکا آیا، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، بات ختم ہو جائے گی یہیں پر، اور اگر فرض کریے اور نہ انہوں نے آپس میں بات کی، نہ آپس میں ایک دوسرے کی طبیعتوں کو دیکھا، اب نتیجہ یہ ہوگا کہ کل آپ نے نکاح کرا لیا اور پھر نکاح کے بعد طلاق ہوگی. آپ کو یہاں اس ملک میں تو پتا ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے تو تقریباً 2-3 لاکھ تو بینک کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور کتنی عداوتیں ہوتی ہیں، کتنی نفرتیں ہوتی ہیں. اور آپ نے دیکھا اسی لیے اسلام نے پہلے ابتدا کو کہا ہر طریقے سے صاف کرو، اور اسی میں جب رسومات ہوتی ہے اس میں ہم فالو کرتے چلے جاتے ہیں. مثلا منگنی ہوتی ہے، اب منگنی میں کیا ہوتا ہے، اکثر منگنی میں جناب جو دلہا ہے وہ انگوٹھی پہناتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی نامحرم ہے، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا. سلوات پڑھیے بابا دے بلن. جب تک تک کہ نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ لڑکی نامحرم ہے، اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن منگنی کے بعد اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ تو ہماری بیوی ہو گئی، ہم ساتھ گھوم بھی سکتے ہیں، شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، ابھی جانے گرامی، جبکہ یہ پہلے حرام ہے، اسلام نے اس کے لیے راستے بتائے ہیں، لیکن ہم ان راستوں پر عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ بھائی اگر آپ منگنی میں خامخا انگوٹھی پہنانا ہی چاہتے ہیں تو پھر یہ تب پہنا سکتے ہیں جب تک کہ آپ شریعت کی اجازت دے دیں، اور شریعت دو طرح سے اجازت دیتی ہے، یا تو آپ نکاح کرنے اگر آپ محرم بننا چاہتے ہیں، یعنی عورت کو انگوٹھی پہنانے کی اجازت اسلام تب دیتا ہے جب وہ محرم بنے، تو محرم تب بن سکتی ہے یا نکاح ہو یا سیگا ہو۔ سب آپ پر یہ آوازیں بلند، لیکن ہم رسومات میں بہت جکڑے ہوئے، سب آپ پر یہ آوازیں بلند۔ اب آئیے جیزان گرامی، نکاح کے بعد جب دونوں کے ذہنوں میں ہم آہنگی ہے، یعنی دونوں کی فکر ایک ہے، دونوں کی سوچ ایک ہے، تو ظاہر ہے کہ شادی کامیاب رہتی ہے، شادی کی کامیابی کے راز ہے۔ لہذا اسلام کہتے ہیں ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے، حتیٰ کہ یہ بھی اجازت ہے کہ نکاح ہو جائے مگر لڑکی اور لڑکے آپس میں بات چیت کریں مگر ایک دوسرے کو ٹچ نہ کریں۔ یہ بھی آپ کے ہاں دستور موجود ہے، ایران میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کی طبیعتیں ملتی ہیں یا نہیں، دونوں کے آپس میں ذہنی ہم آہنگی ہے یا نہیں، اگر نہیں تو ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، کیونکہ ایک دوسرے کو چھوا نہیں ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈیورس میں یہاں تکلیف نہیں ہے، تاکہ ہر طریقے سے اور ان راستوں پر عمل کرنا، ان ممالک میں تو جس اسٹیج پر ہم پہنچے وہ حمل کی اسٹیج، کہ عورت جب حمل کی اسٹیج میں ہے اگر اسلام کے قوانین پر عمل کرے تو اس کا مقام مجاہد فی سبیل اللہ جتنا، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ تیسری اسٹیج شروع ہو جاتی ہے تربیت کی، دودھ پلانے والی اسٹیج۔ اب یہ دودھ پلانے کی اسٹیج کتنی عظیم ہے کہ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الخدا، سرکار رسالت جناب کہتے ہیں کہ اگر بچہ آدھی رات کو اٹھ کر روتا ہے اور ماں ان اصولوں کے مطابق جو شریعت نے بتایا ہے، اگر ان اصولوں کے مطابق ماں اٹھ کر دودھ پلاتی ہے تو ماں کو اللہ نماز تہجد کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ بشرطے کہ یہ نہیں کہ آدھی رات کو بچہ اٹھے اور ماں دو تین کھپڑ مار کے اور پھر دودھ پلا دے۔ اسلام نے جو اصول بتایا کہ آدھی رات کو بچہ اگر روئے، ماں اگر اٹھ کر دودھ پلاتی ہے، تو فرمایا پیغمبر خدا نے یہ معمولی کام نہ سمجھو بلکہ یہ ثواب اتنا زیادہ ہے، وہ اس ماں نے اٹھ کر نماز تہجد پڑھ دی۔ ابھی جانے گرامی، دودھ پلانے کے بھی بہت سارے مقامات ہیں، دودھ پلانے کا سے بے انتہا اہم ہے، کیونکہ یہاں پر حکم ہے کہ تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، طہارت کے ساتھ دودھ پلایا جائے۔ ہمارے پاس علماء ایسے موجود ہیں جن کی بہت ساری مثالیں ہیں، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے وہ عالم ہے کہ آج جتنے دنیا میں مستحد بن رہے ہیں ان کی کتابوں سے بن رہے ہیں، اگر ان کی کتابیں نہ ہوتی تو مستحد بننا بہت مشکل ہو جاتا۔ جب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت علماء میں سے تھے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، کئی مرتبہ ملاقات کرنے والے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے آنے بہت بڑے فقی، آج ان کے سب میں ہزار علماء پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی والدہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی بچے کو کیسے تربیت دی، شیخ انصاری آج ہزار مستحدین کے استاد بن گئے، ہزار مستحدین ان کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے فرمایا اے پوچھنے والوں سنو، میں نے اس بچے کی کیسے تربیت کی ہے؟ کہا میں نے ایسے تربیت کی ہے جیسے اسلام چاہتا ہے، جیسے قرآن چاہتا ہے۔ کہا کیسے تربیت کی؟ کہا پوری زندگی جو بھی میں نے اسے دودھ پلایا، یعنی 22 مہینے اگر میں نے اسے دودھ پلایا، کہا ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے میں نے اسے دودھ نہیں پلایا۔ آپ نے دیکھ یہ ماں کی طہارت کیا تھا، کہا میرا بچہ جب بھی روتا تھا پہلے میں وضو کرتی تھی اور پھر اسے دودھ پلاتی تھی۔ کہا دودھ پلانے کے ٹائمنگ میرے کیا تھے؟ کہا اکثر جب میں نماز تہجد کے لیے اٹھتی تھی تو نماز تہجد کے درمیان مصلی عبادت پر اسے دودھ پلاتی تھی۔
عزیز آل گرامی، یہ دودھ پلانے کی اسٹیج سے ہمارے لوگ واقف نہیں ہے، کیونکہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں جو مجلسیں ہوتی ہیں ان کا ایک ہی عنوان ہوتا ہے مناظرہ، اس سے ہم ہٹتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا یہ تمام چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ وہ اہم چیز ہے جو پریکٹیکل لائف میں آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ انصاری کی ماں نے کہتی ہے میں نے کبھی دودھ نہیں پلایا، جب بھی پلایا ذکر ذرا سے اللہ کا کرتی تھی اور قبلہ رخ ہو کر اسے دودھ پلاتی۔ یہ دودھ پلانا عبادت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ادھر ٹی وی پر ڈانس بھی دیکھا جا رہا ہے اور بچے کو دودھ بھی پلایا جا رہا ہے، ادھر میوزک بھی سن رہے ہیں اور دودھ بھی پلا رہے ہیں، ادھر غیبت بھی کر رہے ہیں اور دودھ بھی پلا رہے ہیں، تو یہ دودھ نہیں بلکہ زہر پلا رہے ہیں۔ یہ گناہ کا اثر منتقل ہوگا جیسے عبادت کا اثر منتقل ہوتا ہے۔ سلوا پر جب آواز بولو یہ مسائل ہے جن سے ہم بے خبر ہے، حالانکہ اہم ترین مسائل ہے جن سے ہر ایک کو باخبر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کے مسائل ہے۔ وضو کی رحمت ہے عزیز آنے گرامی، ٹائمنگ بنانے ہیں، جب بھی ماں نماز کے لیے اٹھے نماز ظہر پڑھتی ہے تو ظہر کی نماز مصلے پر دور، نماز فجر کے لیے اٹھتی ہے تو ماں کو چاہیے کہ وہ سن عبادت پر وضو کی حالت میں ذکر خدا کرتے ہوئے دودھ پلائے۔ یہ تمام اثرات اولاد کی طرح منتقل ہو جائیں گے۔ بھائی شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو بہت دور کا ہے، مگر ڈاکٹر بہشتی کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، یعنی ڈاکٹر بہشتی جو شہید ہو گئے ایران کے انقلاب میں، جن کے بارے میں سرکار آیت اللہ خمینی نے فرمایا تھا کہ بہشتی یک ملت بود، یعنی بہشتی ایک پوری قوم تھا، بے انتہا تقوا اور اسی طرح سے پرہیزگاری کے طے کر کے سلوات پر جمع ہوتے بلد۔ کیونکہ یہ چیز ممبر سے جناب قبلہ مولانا کلب صادق صاحب نے پڑھی تھی کہ میں نے ڈاکٹر بہشتی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بالکل سرخ رنگ تھا، کہا جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو بالکل گہرا رنگ کا زرد ہو گئے، خوف خدا سے تقوا کی یہ منزل تھی۔ علی جان گرامی، یہ ڈاکٹر بہشتی جو ڈاکٹر بہشتی بھی بنا، آیت اللہ بھی بنا، اور جس نے انقلاب اسلامی میں بہت سارے اہم بنیاد رکھے ہیں، اب جب ان کی ماں سے پوچھا گیا تو ان کی ماں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے بہشتی کی اس طرح سے تربیت کی کہ کبھی میں نے بغیر وضو کے ڈاکٹر بہشتی کو دودھ نہیں پلایا۔ اب یہی وضو کرنے میں دو منٹ کی زحمت ہے، مگر شیطان انسان کو سست بناتا ہے، قاہر بناتا ہے۔ اگر ماں اٹھ کر دو منٹ کا وضو کر لے اور آ کے بچے کو دودھ پلا تو اس دودھ پلانے کے بڑے اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ سر آپ پر جواب آگے بلد اسی لیے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ پلانے والی ماں کا یہ مقام ہے جو صحیح معنوں میں اسلام کے شریعت کے اصولوں کے مطابق دودھ پلا رہی ہے۔ فرمایا گویا وہ نمازیں تہجد کو ادا کر رہی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ماں کی یہ بدبختی ہو کہ دودھ بھی پلا رہی ہو اور مسلمان کسی عورت کی غیبت بھی کرتے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا عزیز آنے گرامی، آج ذرا کلیئر کر دو، کیونکہ جو غیبت کا مسئلہ تھا لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جناب یہ غیبت تو نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ اب حقیقت سن کر آدمی گھبرا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ غیبت نہیں مولانا، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو حق ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اس میں برائی ہے۔ اور یہی مسئلہ مولانا متقیان علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش ہوا، ایک آدمی نے کسی کی غیبت کی، مولا نے ٹوکا خبردار غیبت نہ کرو، غیبت کرنا حرام ہے۔ اس نے کہا مولا یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو برائی اس میں ہے۔ قرآن نے کہا غیبت کی کیا تعریف ہے، تم نے غیبت کو کیا سمجھا؟ غیبت اسی کا نام ہے کہ کسی مومن کے اندر کوئی برائی ہو، کسی مومنہ کے اندر کوئی عیب ہو، کسی آدمی کے اندر کوئی نقص ہو، اگر اس نقص کو بیان کیا جائے تو اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر اس آدمی میں نقص نہیں ہے، برائی نہیں ہے اور بیان کیا جائے تو وہ غیبت نہیں ہے بلکہ تہمت، اور تہمت کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے۔ سب آپ پر جناب آدھے بلد آپ نے دیکھ کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت یہ نہیں ہے، کیونکہ فلاں آدمی میں یہ برائی ہے لہٰذا ہم نے برائی بیان کر دی، کوئی گناہ نہیں، یہ عزیز آنے گرامی یہی گناہ ہے، کسی کے عیب کو بتانا گناہ ہے۔ اور اسی لیے پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں کو تلاش کرے۔ لیکن ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ دوسرے انسانوں کے عیبوں کو تلاش کرے, کیونکہ مجھ سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی اے بی سی ڈی فلاں فلاں کے گناہوں کو بتاؤ, ان کے ایمان ناموں کو بتاؤ, بلکہ جب قبر میں ہم اتریں گے تو خدا ہم سے یہ پوچھے گا بتاؤ تمہارے ایمان کیا تھے, بتاؤ آنکھوں سے تم نے کیا گناہ کیے, بتاؤ زبان سے تم نے کیا کیا, بتاؤ ہاتھوں سے تم نے کیا کیا. یعنی خدا جو ہم سے پوچھے گا ہمارے ایمان کے بارے میں پوچھے گا, لوگوں کے ایمان کے بارے میں نہیں پوچھے گا. تو اپنے گناہوں کو تلاش کرنا واجب ہے اور دوسروں کے گناہوں کو تلاش کرنا حرام ہے. اصل بات پڑی ہوا واضح والا شیطان ایک واجب عمل سے ہمیں روکتا ہے اور ایک حرام عمل کی طرف کھینچتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں. کیونکہ جب اپنے گناہوں کو یاد کریں گے تو توبہ کریں گے, جب اپنے گناہوں کو یاد کریں گے خود کو حقیر سمجھیں گے, جب اپنے گناہوں کو یاد کریں گے خود کو ذلیل سمجھیں گے, لیکن جب دوسروں کے عیبوں کو تلاش کریں گے تو خود کو بہتر سمجھیں گے, دوسروں کو پست سمجھیں گے. سلوات پڑھیے بابا جی والا. پیغمبر فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جو اپنے عیبوں کو تلاش کرے بجائے اس کے دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرے. میں اپنے عیبوں کو تلاش کروں گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دن بدن میرا کردار بہتر ہوتا چلا جائے گا, میرے اعمال بہتر ہوتے چلے جائیں گے. میں دوسروں کے عیبوں کو تلاش کروں گا بجائے گناہ کے اور کچھ نہیں کر سکوں گا. تو بس عزیزان گرامی, اگر ماں غیبت کر رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے سمجھ لے کہ یہ زہر پلا رہی ہے, یہ گناہ کو منتقل کر رہی ہے. کیونکہ پیغمبر خدا کے سامنے دو بچیاں آئی, باپ نے کہا اللہ کے رسول میری بچیوں نے روزہ رکھا ہے. پیغمبر نے کہا نہیں غلط کہتے ہو, انہوں نے روزہ نہیں رکھا. پیغمبر نے کہا الٹی کرو, ان بچیوں نے الٹی کی, یا منہ سے گلا ہوا سڑا ہوا خون اور پیپ نکلا, ایسی بدبو نکلی کہ انعمان الحفیظ عورتیں بچیاں سب پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول انہوں نے خون تو نہیں کھایا, انہوں نے پیپ تو نہیں کھائی. تو پیغمبر نے کہا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جو غیبت کرتا ہے وہ مردے بھائی کا گویا گوشت کھا رہا. یہ ان کے عمل کا قاتلہ تھا, مگر یہ دنیا میں لوگ نہیں دیکھ سکتے, آخرت میں دیکھتے ہیں. پیغمبر نے معجزے سے دکھا دیا کہ یہ دن بھر کی غیبت سے یہ غلاظت بنتی ہے, خون اور پیپ جس نے کھایا اس نے روزہ کہیں رکھا. اگر جانے گرامی, اب آپ نے دیکھا پیغمبر نے دکھا دیا آنکھوں سے کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ خون کھا رہا ہے, وہ پیپ کھا رہا ہے. تو یقیناً وہی اثر ہوگا کہ جو ماں غیبت کر رہی ہے وہ اپنے بچے کو خون اور پیپ پلا رہی ہے, وہ اس بچے پر ظلم کر رہی ہے. لہذا عمل کے بعد جو اہم ترین رول ہے وہ دودھ پلانے کا ہے. دودھ پلاتے وقت خبردار ماں سے کوئی خطا نہ ہو, ماں سے کوئی گناہ نہ ہو, کیونکہ یہ گناہ کے اثرات ایک مرتبہ منتقل ہو جاتے ہیں. سلوات پر جناب آج بولے اور مسئلہ غیبت کا ہے, غیبت کے نقصانات بے پناہ. لیکن افسوس آج اس گناہ سے ہم جان چھڑانے سے بہت ہی ضعیف نظر آ رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے سب سے زیادہ تباہ و برباد کرنے والا ہے. کیونکہ روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے. جہنم کے سات دروازے ہیں, انسان کے ساتھ آئے گا. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے جو زبان کے گناہوں کا دروازہ ہے. آنکھ کے گناہوں کی وجہ سے اتنے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. ہاتھ پاؤں شکم تمام اعضا, سات اعضا جو ہے بدن کے, عزیزان گرامی, ان سے اتنے جہنم میں نہیں جائیں گے جتنے لوگ اس چھوٹے سے عضوے زبان کے گناہوں کی وجہ سے. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں یہ زبان جو ہے یہ ایک درندہ سمجھو, یہ زبان ایک درندہ ہے. اگر تمہارے کنٹرول سے نکل گئی تو یہ زبان تمہارے دین ایمان کو چیر پھاڑ کر نابود کر دے. سب سے خطرناک دعا جو انسان کے پاس ہے وہ یہ زبان ہے. اسی زبان سے فتنہ ہوتا ہے, اسی زبان سے تہمت لگتی ہے, اسی زبان سے غیبت ہوتی ہے. کبھی مولا علی نے فرمایا جس نے زبان پر کنٹرول کر لیا اس نے آدھا دین بھی بچا لیا, آدھا ایمان بھی بچا لیا. سلوات پر جواب مطلب یہی غیبت دیکھیے اس زبان سے آدمی کرتا ہے, عادت پڑ گئی ہے لوگ بس ایک لذت ملتی ہے, نہ جانے کیا شیطانی لذت. کتنا منع کرو وہ رکتے, کتنا روکو مگر رکنے کا نام نہیں لیتے. یہ ایسی بری عادت, عزیزان گرامی سنیے، غیبت کرنے والے کا حشر کیا؟ سرکار رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر غیبت کو منع کرنے کے لیے پیغمبر کچھ بھی نہ کہتے، صرف یہ حدیث کہتے تو بھی کافی. کیا فرمایا؟ کہا جب قیامت کا دن آئے گا غیبت کرنے والے کو اعمال نامہ دیا جائے گا، ایک مرتبہ غیبت کرنے والا چیخے گا، چلائے گا، پریشان ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا. کیوں پاگل ہوگا؟ جب اعمال نامہ دیکھے گا، لکھے گا وہاں لکھا ہوا شراب تو نے پی، وہاں لکھا ہوا تو نے زنا کی، تو نے یہ دعا کھیلی، تو نے یہ گناہ کیا، یہ چیخ کر کہے گا مالک میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، میں نے زندگی میں کبھی دعا نہیں کھیلی. اور جو اعمال صالحہ کا چارٹ ہوگا، وہاں لکھا ہوگا نماز، نماز کی جگہ ہوگا تو نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ پوری زندگی اس نے نمازیں پڑھی. روزے کی جگہ پر لکھا ہوگا تو نے کوئی روزہ نہیں رکھا، جبکہ روزے رکھے تھے. حج کی جگہ پر لکھا ہوگا کوئی حج نہیں، خمس کی جگہ پر کوئی خمس نہیں، زکات کی جگہ کوئی زکات نہیں. ایک مرتبہ یہ چیخ کر کہے گا مالک یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے، یہ کسی گنہگار کا اعمال نامہ ہے. میں تو نمازی بھی تھا، میں تو روزے دار بھی تھا، میں تو حاجی بھی تھا. ادھر سے قدرت کی آواز آئے گی، نہیں ہے بدبخت بندے، یہ تیرا ہی اعمال نامہ ہے. جس جس کی تو غیبتیں کرتا رہا، تیری نیکیاں گھر چلی گئی اور اس کے گناہ تیری طرف ہے. بتائیے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ پنشمنٹ ملے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس میں یہ پنشمنٹ ملے. اور یاد رکھیے، اسی لیے غیبت سے جتنا ایمان کو نقصان ہوتا ہے، کسی چیز سے اتنا ایمان کو نقصان نہیں. جو آدمی غیبت کرتا، اگر نماز تہجد پڑھنے والا بھی ہو تو اس رات نماز تہجد نصیب نہیں ہوتی. سلوات پڑھ جائے بابا جی، یہ غیبت ایسا ہونا ہے کہ سب سے آخری وصیت یہی تھی آواز خمینی کی، جب لوگوں نے کہا، بیٹی یا بھتیجی یا پوتی نے کہا کہ کچھ نصیحت کرے، تو یہی فرمایا تھا کہ غیبت سے بچو، غیبت سے خطرناک کوئی گناہ دنیا میں نہیں ہے. سلوات پڑھ جائے بابا جی. یہ اتنا خطرناک گناہ کیوں ہے عزیزان گرامی؟ کیونکہ جتنے فتنے فسادات ہوتے ہیں اس میں غیبت کا رول ہوتا ہے. محبت ختم ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، فساد ہو جاتے ہیں. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا، یہ صفت شیطان کی ہے. صفت شیطان یہ ہے دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا. کیونکہ قرآن اٹھا کر دیکھیے، سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ سب سے پہلے عیب تلاش کس نے کیا؟ شیطان نے کیا. شیطان نے کہا تھا کہ خلق تہو من تین و خلق تنی من نار، اے میرے مالک تو کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو، آدم میں بڑا عیب یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ خاک سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. اور آپ نے دیکھ، شیطان اپنی نظر میں یہ عیب تلاش کر کے لایا، حالانکہ یہ عیب نہیں بلکہ یہی کرامت ہے. کیونکہ خاک میں جو امانت ہے وہ آگ میں امانت نہیں ہے. اگر سو دانے بھی آپ آگ کے حوالے کر دیں تو آگ جلا کر خاک کر دے گی، اور ایک دانہ اگر خاک کے حوالے کریں گے تو ایک کے بدلے میں سو دانے آپ کو واپس کرے گی. ضرور آپ کو یہ بات دیکھا کہ عیب تلاش کرنا صفت شیطان ہے، اور عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ صفت رحمان. خدا کے ناموں میں سے ایک نام اسی لیے ستار العیوب ہے، کہ خدا کی یہ صفت ہے کہ عیبوں پر پردہ ڈالنا، عیبوں کو چھپانا. بس عزیزان گرامی، اسی لیے حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا اے بندے تو دوسرے بندوں کے عیبوں کو چھپا، میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا. سنو صحیح آواز. اسی لیے حدیث میں حکم ملتا ہے کہ جب بھی نیک بات سنو تو نیکی کو معمولی نہ سمجھا کرو، اور جب کسی کے بارے میں سنو یہ گناہ ہے تو گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھا کرو. کیونکہ تمہیں پتہ نہیں کہ جس گناہ کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، شاید اسی کی وجہ سے اللہ جلال میں آ جائے اور تمہیں جہنم میں ڈال. اور کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، شاید اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں جو چاہے اللہ تمہیں بخش دے. اسی لیے روایت عرض کر رہا ہوں، ایک بیچارہ اجنبی آدمی تھا، کسی شہر میں آ گیا، حدیث سنی تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں، جو دوسروں کے عیبوں کو چھپائے گا میں اس کے عیبوں کو چھپا دوں گا. اب یہ آدمی جا رہا ہے، اس شہر میں آ کر اس نے بڑی خوبصورت چادر خریدی، غریب آدمی مزدور تھا، بڑی قیمتی چادر خریدی، شوق تھا اسے اس چادر کے خریدنے کا. واپس جا رہا تھا، راستے میں دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے، اور اس طرح سے سو رہا ہے کہ اس کے عیب ظاہر ہو رہے ہیں، اس کے کپڑے الگ ہو گئے ہیں. اب اس نے سوچا راستہ ہے، لوگ آئیں گے اس کی ہنسی مذاق اڑائیں گے، اسے جانتا بھی نہیں، کوئی دوستی بھی نہیں، بس حدیث یاد آ گئی کہ اللہ نے فرمایا تو دوسروں کے عیبوں کو چھپا، میں تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا. چادر اتاری، اس کے اوپر ڈال دی، اپنے شہر چلا گیا. جب شہر پہنچا اس کی موت لکھی ہوئی تھی، موت واقع ہوئی، اور اس زمانے کے پیغمبر پر اللہ نے وہی نازل کی، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اس بندے کے جو بڑا گنہگار تھا میں نے سارے گناہ پس دیے صرف ایک عمل کی وجہ سے. پیغمبر نے پوچھا وہ کیا عمل تھا؟ کہا صرف اس وجہ سے کہ اس نے راستے میں آتے ہوئے میرے ایک بندے کے عیبوں کو چھپایا. کبھی آپ نے سوچا اس معمولی نیکی، مگر یہی معمولی نیکی حضرتان گرامی کبھی نجات کا سبب بن جاتی ہے. تو جب بھی نیک کام کی دعوت ملے کبھی اسے معمولی یا چھوٹی نیکی نہ سمجھا کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی نیکی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے بندہ نجات کا حقدار بن جائے گا. سب آپ کو جب آواز بول دیا سلوار گرامی. انسان اگر مشغول ہو جائے اپنے عیبوں کو تلاش کرنے میں تو یہ خود اتنا بڑا کام ہے کہ انسان اس کام سے فارغ نہیں ہو سکتا. زندگی بھر نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے. 15 برس سے اسلام کا تحساب کر کہ آنکھوں سے کتنے گناہ کیے، زبان سے کتنے گناہ کیے. تو پیغمبر فرماتے ہاتھ سے بھول قبل ان تحاسب، اے بندو اپنے گناہوں کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارے گناہوں کا حساب. اور خدا اتنا رحمین ہے، جس دہلیوں میں اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ خدا تمہارا چاہتا ہے کہ جناب آپ ایک بہانہ پیدا کریں تاکہ اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے. اگر اے بندے تین ایک گناہ کو یاد کر کے پیسے مانی کہ آپ کو بہا دیے تو خدا تیرے سارے اس گناہ کو، اس گناہ کی ساری خواصت کو مٹانے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھیے شب جمعہ ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اس دعا کمیل میں، تو آج کی رات کے لیے مخصوص ہے کہ یا سری الرضا. کیا ترجمہ ہے سری الرضا؟ اور کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ. امام علی فرماتے ہیں لوگوں کائنات میں جتنا جلد اللہ راضی ہوتا ہے کوئی اتنا جلد راضی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا. یعنی جتنے گناہ ہم نے اللہ کے کیے اگر ماں باپ کے بھی کرتے نا تو اتنا جلد راضی نہیں ہوتا. لیکن جیسے بندہ آنسو بہاتا ہے ویسے خدا کی آواز آتی ہے ان اللہ یحب التوابین، اے توبہ کرنے والے اب تو میرا محبوب ہے، اب نہ گھبرا. جس گناہ پہ رو رہا ہے میں اس گناہ کو مٹاتا بھی جا رہا ہوں اور ایک اجر بھی تجھے دیتا جا رہا. اور سری رضا مثال اگر دیکھنی ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں دیکھ کہ حر نے صرف ایک جملہ کہا تھا، حالانکہ یہ جتنی حسین نے مصیبتیں دیکھی تھی یہ حر کی وجہ سے، مگر حر نے صرف یہ کہا یا رحمت للعالمین کے بیٹے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار آپ کے قدموں میں ہے، اما زہرا کے چادر کے صدقے میں مجھے بخش دیا. خیر میں کوئی دیر کی معاف کرنی ہے نہیں، یہ سری رضا کا مظہر ہے حسین، یہ سری رضا خدا کا نمائندہ ہے حسین. بس اترے اور سینے سے لگا کر کہا بھیا میں نے تجھے معاف کر دیا. چلو آپ پر جواب آ جائے مسلدارو. یہ کربلا جو ہے اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو ایک ایک چیز میں درد. میں ایک روایت عرض کروں بہار انوار سے، عبداللہ نام کا ایک مومن ہے روایت کرتا کہ 11 یا 12 محرم کو میں کربلا کے قریب رہتا تھا، اپنی زمین پہ حل چلا رہا تھا. کہتے اچانک کربلا سے ایسی خوشبو آئی کہ زندگی میں کبھی میں نے ایسی خوشبو نہیں سنی. میں گیا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اب جب میں کربلا کے میدان میں آیا میں نے دیکھا کچھ لاشیں ہیں جو پامال ہو چکی ہیں، جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. ان لاشوں سے نور کی شعائیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور انہیں لاشوں سے خوشبو نکل رہی. عبداللہ کہتا بھی میں دیکھ ہی رہا تھا حیران و پریشان
ان کی لاتے ہیں. اچانک میں نے دیکھا کہ جنگل سے ایک شیر ہے جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب میں ڈر گیا کہ یہ شیر بھی آ کر ان پاک لاشوں کی بے حرمتی کرے گا. کہتا میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا. جب میں نے چھپ کر دیکھا تو میں نے زندگی کا عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ شیر دھاڑے مارتا ہوا روتا آ رہا ہے. کبھی میں نے حیوان کو روتا ہوا نہیں دیکھا. عزیزان گرامی, حیوان کبھی نہیں روتا. یہ رونا جو ہے یہ انسانیت اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے. کہتا میں نے حیوان کو روتے ہوئے دیکھا. حیوان دھاڑے مار کر رو رہا تھا. حیوان جو شیر کا سر پھٹک رہا تھا آیا اور ایک جو مقدس لاش تھی اس کے قدموں پر سر رکھا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا. یہ کہتا یہ منظر میں نے دیکھا. میں سمجھ گیا کہ اولیاء خدا کی لاشیں. میں جھاڑیوں سے نکل کر آیا. میں نے کہا شہید راہ حق تجھے تیرے رب کی قسم, بتا تو کون ہے؟ یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, عبداللہ نہیں پہچانا, انا حسین ابن علی, میں تیرا امام حسین ابن علی. پس زاداروں کی سننا تھا. عبداللہ کہتا میں زمین سے گر گیا. زاروں کا تار روتا رہا. عبداللہ نے کہا ہوگا مولا کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی, عباس کو گلا نہ دے, عباس بازوؤں کو کٹوا کر نہر صراط پہ سو رہا. یہ کہتا میں نے پوچھا مولا یہ شیر کون تھا جو آج تڑپ تڑپ کے مر گیا؟ یہ کٹی ہوئی گردن سے امام حسین کی آواز آئی, عبداللہ یہ میرے بچپن کا دوست ابو الحارث تھا, میں نے اسے بچپن میں پالا تھا, یہ مدینے میں رہتا تھا, مگر جب یہ بڑا ہو گیا تو مسلمان اس سے ڈرنے لگے. تب نانا سے مجھے کہا حسین اپنے شیر کو جنگل میں بھیج دے. تب میں نے اسے کہا ابو الحارث کربلا کے جنگلوں کی طرف نکل جا اور شام غریبہ کا انتظار کرنا. جب شام غریبہ آئے میری چار برس کی بچی تجھے بلائے تو مدد کے لیے آ جانا. عبداللہ شام غریبہ ہوئی, ابو الحارث آ گیا اور آ کر مجھے کہنے لگا مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا ابو الحارث جن کو زینب کے قافلے کے ساتھ رہا کر اور رات کو آ کر مجھے بتایا کر کہ زینب کہیں گھبرائی تو نہیں, کسی بچے کی لاش کو دیکھ کر تڑپی تو نہیں. ابو عبداللہ کہتے میں نے پوچھا مولا مگر آج یہ تڑپ تڑپ کے مر کیوں گیا؟ بس یہ پوچھنا تھا حسین کی لاش تڑپی یا مظلوم کے کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی؟ عبداللہ آج یہ سنانی سنانے آ رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا مولا تیری بہن کا قافلہ, مارا تیری بہن کا قافلہ کوفے کی بازار میں پہنچ گیا. مولا میں نے دیکھا کوفی پتھروں کی جھولیاں بھر کے آئے, یہ کہہ کے پتھر مار رہے تھے کہ یہ باغی کی بہن ہے. مولا میں نے دیکھا زینب کا سر خون سے لال ہو گیا. مولا اب میں نہیں برداشت کرتا, آپ جانے, آپ کی بہن زینب جانے. یہ کہہ کہہ کے تڑپ تڑپ کے مر گئے. پروردگار